بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم بدر کے غزوے کے وقت پر جتنے قیدی پکڑے گئے تھے ان سے 1000 سے لے کر 4000 درہم کا فدیہ وصول کیا گیا یعنی دنڈ بھروایا گیا اس میں بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب عجیب معجزہ ظاہر ہوا ابو وداعا سہمی ایک قیدی تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان له بمکہ ابنا کییسا تاجرا ذا مال لکأنکم بہ قد جاءنی فی فداء ابی یہ جو ابو وداع قیدی ہے اس کا ایک بیٹا مکہ المکرمہ میں ہے ہوشیار ہے بزنس مین ہے مالدار ہے لگتا ایسا ہے کہ اپنے ابا کا فدیہ دنڈ بھرنے کے لیے وہ میرے پاس آ رہا ہے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ادھر دوسری طرف مکہ میں قریشی لوگ آپس کے اندر یہ طے کر رہے تھے کہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے میں جلدی نہیں کریں گے یہ بات انہوں نے آپس میں طے تو کر لی لیکن ابو وداع کا لڑکا جس کا نام مطلب تھا جو میٹنگ کے اندر بہت زور پر تھا کہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے میں جلدی مت کرو، وہی رات کو مکہ سے چپ چاپ روانہ ہوا. میٹنگ میں تو بہت بولا کہ اپنے قیدیوں کو اپنے چھڑانے میں جلدی نہیں کرنی، آرام سے سوچیں گے، لیکن رات کو چھپ کر کے بھاگا اور مدینہ آیا اور 4000 درہم لے کر دے کر کے اپنے ابا کو آزاد کرا کے لے کے چلا گیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی تھی بالکل صحیح سچی ثابت ہوئی. حضور نے ابو وداعا کے لیے فرمایا تھا کہ لگتا ایسا ہے کہ اس کا بیٹا پیسے لے کر آ رہا ہے. اس طرح غیب کی کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیتے تھے. اس کو پیشین گوئی بھی کہتے ہیں، بھوشیہ وانی. اور پیشین گوئی کا صحیح نکلنا یہ نبی کے سچا ہونے کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے. اور یہ بیٹا اپنے باپ کو چھوڑا کے لے گیا، یہ پہلا قیدی تھا مکہ کا جس کو مدینہ سے چھٹکارا ملا. اس زمانے میں اولاد ایسی ہوتی تھی کہ جو باپ کے چھٹکارے کی محنت کرے، باپ کو چھڑانے کی کوشش اور فکر کرے، ایسی اولاد اس زمانے میں ہوتی تھی. پچھلی مجلس میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بات بھی سنی تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، چونکہ ان کی رشتہ داری مدینہ میں بیٹھتی تھی چچا عباس کی، تو خود مدینہ کے انصاری صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو اجازت دو، پرمیشن دو، حضرت عباس تو ہمارے بھانجے ہوتے ہیں. چونکہ چچا عباس کی جو دادی تھی وہ مدینہ کی رہنے والی تھی اور عرب کے یہاں رشتہ داری کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، تو خود انصار نے کہا کہ حضور ہم کو اجازت دو، ہم بھانجے عباس کا دنڈ فدیہ چکا دے وے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم ایک درہم بھی ان سے نہیں چھوڑیں گے، ان سے تو پورے پورا وصول کریں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چچا عباس کہنے لگے، حضور میں تو پہلے سے مسلمان ہوں، یہ تو مکہ والے مجھے زبردستی لڑائی میں لائے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو فرمایا، اللہ اعلم باسلامی کا، تم مسلمان ہو یہ تو اللہ جانتے ہیں. فَإِن يَكُن كَمَا تَقُل، جیسے کہہ رہے ہو ایسی بات اگر سچی ہے، یعنی تم سچ مچ مسلمان ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يُجْزِيكَ بِذَلِكَ، ابھی ڈن بھرو، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے، یقین کے ساتھ بھرو. وَأَمَّا ظَاهِرُ أَمْرِكَ قَدْ كَانَ عَلَيْنَا، ظاہر میں تو ایسا لگتا ہے کہ تم ہمارے مخالف تھے، لہذا اپنا فدیہ بھی دو. ففدی نفسک وابنی اخویک عقیل ابن ابی طالب ونوفل ابن الحارس. چچا عباس اپنا ڈن بھی بھرو اور اپنے دو بھتیجوں کا ڈن بھی بھرو. کون؟ حضرت عقیل ابن ابی طالب, حضرت علی کے بھائی, اور نوفل ابن حارس, اور وحلیفک عتبت ابن عمرو ابن جہدم فَإِنَّكَ ذُو مَالٍ, اور اپنے حلیف یعنی اپنے خاص سبندی عتبہ کا دن بھی تم کو بھرنا پڑے گا. پھر حضور نے فرمایا کہ چچا آپ تو بہت مالدار ہو, سب کا دن تم بھرو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو پریشر کیا, دباؤ کیا, اور کہا کہ چچا اپنا, اپنے دو بھتیجوں کا اور اپنے خاص دوست کا, سب کا ڈن تم کو اکیلے کو بھرنے کا ہے. تو چچا عباس کہنے لگے, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس تو مال نہیں ہے, کہاں سے ڈن بھروں گا؟ تو اب حضور کا معجزہ سنو, چمتکار سنو. چچا عباس کے پاس مال بہت تھا, لیکن چچا عباس جب بدر کی لڑائی میں آئے تو لڑائی تو ایسی چیز ہے کہ آدمی چانس ہو, نصیب ہو تو زندہ جاوے, ورنہ وہیں قتل ہو جاوے. اسی لیے جب چچا عباس بدر کی لڑائی میں آئے تو اپنی بیوی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چاچی اماں, جن کا لقب ام الفضل تھا, اس کو بہت سارا مال چپکے سے دے کے آئے تھے, اور یوں کہا تھا کہ دیکھ ام الفضل, یہ میں تجھ کو دیتا ہوں. دیتے وقت یوں کہا تھا, ان اصبت فی سفری ھذا فللفضل کذا ولی قسم قضا ولی عبد اللہ قضا. تین بیٹے تھے چچا عباس کے, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تین تھے. ایک حضرت فضل ابن عباس, دوسرے حضرت قسم ابن عباس, اور تیسرے عبداللہ ابن عباس. یہ تین بھتیجے, تین بیٹے چچا عباس کے, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی. تو بیوی کو بہت سارا مال دیا لڑائی میں نکلنے سے پہلے, اور کہا کہ دیکھ, اگر میں بدر کی لڑائی میں قتل کر دیا جاؤں تو اتنے پیسے بیٹے فضل کو دینا, اتنے قسم کو دینا, اور اتنے عبداللہ کو دینا. سب سیٹنگ کر کے آئے تھے. اور جب چچا عباس نے رقم دی چاچی کو حضور کی, تو کوئی تیسرا آدمی وہاں نہیں تھا, دو ہسبینڈ وائف ہی جانتے تھے, چچا اور چچی, اور کسی کو معلوم نہیں. لیکن اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے حضور کو خبر دے دی. تو حضور نے ڈائریکٹ چچا کو کیا کہا, فَأَيْنَ الْمَالَ الَّذِي وَضَعْتَهُ بِمَكَّةَ. چچا وہ پیسے کہاں ہیں جو مکہ میں چھوڑ کے آئے ہو, چھپا کے آئے ہو؟ حَيْثُ خَرَجْتَ عِنْدَ أُمِّ الْفَضْلِ, بدر کی لڑائی میں نکلے تو میری چاچی کو کتنے پیسے تم دے کے آئے, ذرا بولو. نہیں, ام الفضل کو کیا دے کے آئے؟ وَلَيْسَ مَعَكُمَا أَحَدٌ غَيْرَكُمَا, اور تم جب اپنی بیوی کو, میری چاچی کو پیسے دے رہے تھے, کوئی تیسرا وہاں پر موجود نہیں تھا, لیکن اللہ نے مجھے گویا کے بتلا دیا ہے. اب حضور کی زبان مبارک سے جب یہ بات سنی تو چچا عباس تو ہکے بکے رہ گئے. ارے یہ تو میں نے پرائیویٹ میں بات کی تھی اپنی بیوی سے, کوئی سننے والا بھی نہیں, پھر بھی میرے بھتیجے محمد کو پتا چل گیا واقعتاً یہ اللہ کے سچے نبی ہے کہ اللہ کے یہاں سے ان کے اوپر خبر آتی ہے. تو چچا جان نے اسی وقت کے اوپر کہا، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق یعنی اسلام لے کر بھیجا، میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ جو دولت میں دے کے آیا تھا میں اور میری بیوی دو ہی جانتے ہیں. بہرحال چچا عباس کا مال اب ڈکلیئر جب ہو گیا تو انہوں نے سب کا ڈن جو ہے خوشی خوشی چکا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں سے عجیب وعدہ کیا گیا اس آیت کے ذریعے سے کہ بدر کی لڑائی میں، دیکھو اللہ کی شان دیکھو، بدر کی لڑائی میں جو قیدی پکڑے گئے اور ان سے ڈنڈ لیا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ گے تو جتنا ڈنڈ بھرا ہے اس سے زیادہ دولت ہم تم کو دنیا میں دیں گے اور آخرت میں ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے. کیسی زبردست بات اللہ کے یہاں سے، وہ بھی قرآن میں فرمایا، اِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ، جتنا ہم نے ڈنڈ بھروایا ہے اس سے زیادہ دنیا میں دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور آخرت میں گناہ معاف کر دیں گے، اللہ بڑے معاف کرنے والے. عجیب بات ہو گئی. چچا عباس بعد میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ زمانے کا ایک حساب ہے، جیسے اپنے زمانے میں کیلو ہے سیر ہے، تو زمانے میں ایک حساب ہوتا تھا اوقیا، تو 20 اوقیا سونا چچا عباس سے ڈنڈ میں بھروایا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں 20 غلام دیے اور 20 غلام کے ذریعے وہ بزنس اور تجارت کراتے تھے. کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ڈنڈ سے زیادہ دینے کا وعدہ کیا وہ تو مل ہی گیا، اور رہا آخرت میں مغفرت تو کہا مجھے اللہ پر پورا یقین ہے کہ اللہ آخرت میں میری مغفرت بھی کر دیں گے. جب زیادہ مال وعدے کے مطابق ملا تو اب چچا عباس کیا کہتے تھے کہ بدر میں ہم سے 100 اوقیا ڈنڈ لیتے تو اچھا ہوتا، یہ تو خالی 20 لیے تو اس سے بہتر ملا، اگر 100 اوقیا ڈنڈ میں لیتے تو مجھے اس سے زیادہ اللہ کے یہاں سے سونا ملتا. سبحان اللہ، کا ڈبل لیتے، زیادہ لیتے. تو بہرحال ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ چچا عباس سے 100 اوقیا سونا لیا گیا تو کہتے تھے کہ مجھ سے ڈبل لیتے، 200 اوقیا لیتے تو دنیا میں مجھے اتنا زیادہ ملتا. اللہ ہمیں اپنی دین پر ایسا یقین عطا فرمائے کہ جو آدمی اللہ کے نام پر دیتا ہے دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. سہیل ابن عمر ایک قیدی تھے، مقریز ابن حفص نامی ایک آدمی مکہ سے آیا، کہا حضور ان سے ڈنڈ وصول تو کرنا ہے لیکن ان کی رقم وہی جانے کہاں رکھی ہے، تو آپ ان کو چھوڑو تو یہ جا کر کے ڈنڈ کے پیسے لا کر کے دے وے. اب قیدی کو ایسے ویسے تو کیسے چھوڑاوے، کوئی ضامن ہونا چاہیے. تو وہ مقریز جو مکہ سے سفر کر کے آئے تھے کہ حضور ایک کام کرو، ان کو چھوڑ دو اور میرے ہاتھ پیر میں بیڑیاں ڈال دو, یہ جاوے اور جا کر کے اپنے فدیے کی رقم لے کر کے آئیں گے. بہرحال جب سہیل کو مدینہ سے مکہ روانہ کر رہے تھے تاکہ وہ جا کر کے اپنی رقم ادا کرنے کا انتظام کرے اور ان کی جگہ پر مقریز ضامن بن کے وہ قید میں آ گئے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, حضور یہ سہیل کو ایسے میں سے مت جانے دو, اس کے دانت توڑ ڈالو, دانت توڑ کے بھیجو اس کو, اس لیے کہ یہ بہت ہوشیار تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت بولتے تھے, مجمع میں حضور کے ورودھ میں بولتے تھے, لوگوں کو بھڑکانے کا کام کرتے تھے. اس لیے حضرت عمر نے درخواست کی ان کے سامنے کے دونوں دانت توڑ ڈالے تاکہ آئندہ جا کے یہ بکواس نہیں کریں اور اللہ کے نبی کے خلاف نہیں بولے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا امثل بی فیمثل اللہ بی وان کنت نبیا, میں ان کا مصلہ نہیں کروں گا, میں اس طرح دانت نہیں توڑواؤں گا, اگر میں نے جو ان کے دانت توڑوائے تو اللہ میرے دانت توڑوائیں گے چاہے میں اللہ کا نبی ہوں. دیکھو اللہ کے یہاں انصاف کی کتنی بڑی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نبی ہوں, میں ان کے دانت توڑواؤں گا, تو ڈر یہ ہے کہ میرا بھی مصلہ ہو, میرے بھی دانت توڑے جائے, اس لیے میں نہیں توڑواؤں گا, جانے دو ان کو. یعنی وہ جو گالیاں بکتا ہے, میرے ورودھ بولتا ہے, وہ جانے اس کی آخرت جانے, میں نہیں توڑوں گا. حضور نے چھڑوایا اس کو. جب یہ روانہ ہو رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ایک عجیب بات کہی, عمر سنو, انہ عسا ان یقوم مقاما لا تزمه, آئندہ ایک وقت یہ آئے گا کہ یہ سہیل جو آج میرے ورودھ میں بولتا ہے, میری برائی کرتا ہے, کوئی ایسا کام بھی کرے گا جو تم کو برا نہیں لگے گا, یعنی تم کو اچھا لگے گا, ایسا کام یہ کرے گا. یہ اس کے لیے بھوشیہ وانی کر دی حضور نے, مستقبل کی بات کر دی حضور نے, پیشین گوئی کر دی حضور نے اس کے لیے. اور ہوا بھی ایسا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور کچھ لوگ ایمان سے مرتد ہونے لگے, تو یہ سہیل ابن عمر ایمان لا چکے تھے اور انہوں نے لوگوں کو مکہ کے اندر کہا, اے قریشیو, تم نے آخری نبی پر ایمان لانے میں دیر کی, اب تم مرتد ہونے میں فرسٹ نمبر پر مت جانا, مرتد ہونے میں آگے مت بڑھ جانا. اگر کوئی بھی اسلام کے بارے میں شک کرے گا تو میں اس کی گردن کاٹ ڈالوں گا, رہو ایمان پہ جم کر کے. پورے مکہ والوں کے اندر جن کے قدم ڈگمگا رہے تھے, ایمان چھوڑنے کی سوچ رہے تھے, ان سب کو اسی حضرت سہیل نے سنبھال لیا اور کنٹرول کر لیا. کیسی حضور کی بات اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی کہ حضور نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ آئندہ یہ کوئی بہت بڑا کام کریں گے. اچھا, قیدیوں میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمائی بھی تھے. حضرت زینب جو حضور کی بیٹی, ان کے شوہر ابو العاص بھی تھے, وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, وہ بھی قید پکڑے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنڈ کی بات اپنے جمائی کے لیے بھی کی، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، انہوں نے کچھ پیسے بھیجے مکہ سے اور قیمتی ہار بھیجا۔ دیکھو ایسے وقت پر ہماری عورتیں اپنا زیورات بھی شوہر کی عزت بچانے کے لیے دے دیتی ہیں، ایسی وفادار بیویاں ہوتی ہیں۔ تو حضرت زینب کی جب شادی ہوئی تھی تو ان کی امی یعنی ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو شادی کے وقت پر، رخصتی کے وقت پر ان کو قیمتی ہار پہنایا تھا، وہ ہار انہوں نے اپنے شوہر کے دنڈ میں بھیجا۔ جب وہ ہار مدینہ پاک آیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آ گیا، اس لیے کہ بیوی حضرت خدیجہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ حضرت خدیجہ تو دنیا سے جا چکی تھی، انتقال کر چکی تھی، حضور کو حضرت خدیجہ سے بہت پیار تھا۔ آج جب حضرت خدیجہ کا یادگار ہار بیٹی زینب نے دنڈ میں بھیجا تو حضور کو رونا آ گیا، اور حضور نے انصار کو فرمایا ان رأیتم ان تطلقوا لها اسیرها وتردوا علیها الذی لها، میری ایک درخواست ہے، اگر تم کو ٹھیک لگے تو میری بیٹی کے لیے اس کے شوہر کو آزاد کر دو، اور یہ جو ہار آیا ہے، مال آیا ہے، وہ بھی میری بیٹی کو تم واپس کر دو، ایسی میری درخواست ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے داماد ابو العاص کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور سارا مال بھی ہم واپس کر دیتے ہیں۔ حضور کی چاہت پر فوراً مدینہ والے راضی ہو گئے، بعد میں داماد ایمان لے آئے، ابو العاص ایمان لے آئے اور سفر کر کے مدینۃ المنورہ شفٹ ہو گئے، مدینہ ہی رہنے آ گئے۔ ان کی ایک بڑی بات یہ ہے کہ وہ مدینہ اس وقت نہیں رہے، ابھی تو مکہ گئے، پھر بزنس کے لیے گئے، پھر وہ سارے معاملات صاف کر کے مدینہ آئے، یعنی مکہ میں جن جن لوگوں کے ساتھ ویوہار تھا، پیسوں کی لین دین تھی، امانتیں چکانے کی تھی، سب کلیئر کر کے ایک دم صاف کر کے پھر مدینہ آئے اور مدینہ میں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ اگر وہ چاہتے تو مکہ جاتے ہی نہیں اور لوگوں کے پیسے نہیں چکاتے، لیکن اتنے صاف تھے وہ معاملات میں کہ باقاعدہ مکہ پھر گئے، ویوہار سب پتائے، لین دین سب چکایا، پھر جو ہے وہ بعد میں مدینہ آئے اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ ایسے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص۔ ایک آدمی قیدی تھا، ابو عزہ عمر ابن عبداللہ، غریب آدمی تھا، اس کی لڑکیاں بھی بہت تھیں، تو کہنے لگا حضور آپ جانتے ہو میں محتاج آدمی ہوں، غریب ہوں، لڑکیاں بھی میری بہت ہے، ان کا خرچہ مشکل سے پورا ہوتا ہے، تو میرے پاس دن بھرنے کے پیسے نہیں ہیں، مجھے مفت میں چھوڑ دو۔ جب اس نے اپنی غریبی فقیری کی بات کی تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فری میں، مفت میں چھوڑ دیا کہ جاؤ کوئی بات نہیں، احسان کیا حضور نے۔ لیکن حضور نے اس کو ایک شرط لگائی کہ آئندہ کبھی ہمارے خلاف لڑنے مت آنا، میں تجھے فری میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن مکہ جا کے شیطان نے پھر اس کو بمایا، اور مکہ المکرمہ جانے کے بعد وہ احد کی لڑائی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے آیا، اور پھر لڑنے کے لیے آیا، اور پھر جب پکڑا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پھر سے کالا والا کاکلودی کرنے لگا، عاجزی کرنے لگا، حضور ایک بار اور چانس دو نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادعک، اب تجھے نہیں چھوڑوں گا، تمسح آردیک بمکتا، تو مکہ جا کر کے منہ پہ ہاتھ پھرا پھرا کے لوگوں کو کہے گا وتقول خدعت محمدا مرتين، میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مرتبہ دھوکہ دیا، ایک مرتبہ بدر میں، ایک مرتبہ احد میں، تو وہاں جا کے یوں ڈنگے مارے گا، اسی لیے ایک مرتبہ معاف کیا تھا، شرط لگائی تھی، لیکن تو پھر لڑنے آیا، اب تجھے معاف نہیں کریں گے، اور پھر اس کو قتل کیا گیا. ادھر مدینۃ المنورہ میں خوشی کا ماحول ہے، مسلمان فاتح بنے، بدر میں فتح ہوئی. اس زمانے میں آج کی طرح نیوز سماچار خبروں کی سسٹم نہیں تھی، اور بہت سے صحابہ ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے، آج کے ایتھوپیا، ان کو خبر نہیں تھی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو بہت بڑی کامیابی دی، ان کو کوئی خبر نہیں تھی. لیکن ایتھوپیا کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کا لقب تھا، جو ایمان لے آئے تھے، وہ ان کی چونکہ سرکار تھی، تو ان کو جاسوسوں کے ذریعے خبر ملی، تو انہوں نے سوچا کہ اتنی بڑی خوشی کی خبر ہے، تو جتنے صحابہ حبشہ میں ہجرت کر کے رہتے ہیں میں ان کو خوشخبری سناؤں. تو نجاشی اتنے بڑے بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، چونکہ حضرت جعفر ہجرت کر کے جانے والوں کے امیر تھے، تو حضرت جعفر کو بلایا. حضرت جعفر پہنچے تو دیکھا کہ نجاشی بادشاہ اتنا بڑا حکومت کا مالک، لیکن آج اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے تھے، کوئی کپڑا جو راجاؤں کے بدن پر ہوتا تھا سب نکال لیے تھے، اور ٹاٹ کے کپڑے پہنے تھے، اور تخت سے اتر کر کے مٹی پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں حضرت جعفر کو اس نے بلایا. کہا حضرت جعفر جب مہاجرین صحابہ کے ساتھ پہنچے تو یہ منظر دیکھ کر کے ڈر گئے کہ ارے کیا بات ہے، کیا آج بادشاہ نے شاہی کپڑے نکال دیے اور ٹاٹ پہنا اور تخت سے نیچے اتر کر مٹی پر بیٹھ گیا، کیا ہوا؟ ایک دم حضرت جعفر ڈر گئے. تو وہ بادشاہ سمجھ گیا کہ حضرت جعفر ڈر رہے ہیں، تو کہنے لگا وہ بادشاہ مٹی پر بیٹھ کر کے کہ میں تم کو ایسی خوشخبری سنا رہا ہوں جس سے تم بہت خوش ہو جاؤ گے. سنو، میرے ایک جاسوس کے ذریعے مجھے رپورٹ ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، جتا دیا، اور مکہ کے دشمنوں کو برباد کر دیا، اور نام کے ساتھ بتایا کہ ابو جہل، فلانا فلانا سب قتل کر دیے گئے. تو یہ خوشی کی خبر سنانے کے لیے میں آج تم کو بلایا ہے. اور کہاں لڑائی ہوئی؟ تو بدر تو ان کو معلوم نہیں، ایسا کہا کہ جہاں بہت سارے جھاؤں کے جھاڑ ہے وہاں پر لڑائی ہوئی، اور جو ہے یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو حضرت جعفر نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت آپ نے اتنی بڑی خوشخبری ہم کو سنائی, لیکن اب سوال یہ ہے کہ آج آپ نے ٹاٹ کے کپڑے کیوں پہنے ہیں اور مٹی پر کیوں بیٹھے ہو؟ تو بادشاہ کہنے لگا, اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے جو باتیں اتاری تھی, چونکہ نجاشی بادشاہ پہلے عیسائی تھے, انجیل پڑھتے تھے, پھر ایمان لائے, تو کہنے لگے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل آسمان سے جو بات اتاری اس میں یہ لکھا ہے, اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کوئی احسان کرے تو بندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری ظاہر کرے. یہ بہت بڑا سبق ہے. آج نعمت ملنے پر لوگ اترانے لگتے ہیں, گھمن تکبر کرنے لگتے ہیں, فخر کرنے لگتے ہیں, زمین پر ادھر چلنے لگتے ہیں, لیکن کہا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے تو عاجزی انکساری کے ساتھ رہو. آج اتنی بڑی خوشی کی خبر تھی کہ اللہ نے آخری نبی کو کامیاب کر دیا, تو اس نعمت کے ملنے کے اوپر میں عاجزی اور انکساری ظاہر کرنے کے لیے مٹی کے اوپر بیٹھ گیا ہوں اور ٹاٹ کے کپڑے میں نے پہن لیے ہیں. اس سے ہمیں بہت بڑا سبق سیکھنے کو ملا کہ اللہ کی کوئی نعمت ملے, مال ملے, دولت ملے, عہدہ ملے, تو آدمی کو اترانا نہیں چاہیے, بلکہ اللہ کے سامنے اور زیادہ عاجزی انکساری کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا, ہم تو اس کے اہل اور لائق بھی نہیں تھے. ایک عجیب قصہ اور بھی ہوا کہ عمیر ابن وہب جمحا, مکہ کا ایک دشمن, وہ حطیم میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ مکہ کا ایک دوسرا بڑا سردار صفوان ابن امیہ بھی تھا. یہ دونوں بڑے بدماشوں میں سے تھے. تو یہ عمیر کہنے لگا کہ میرا بیٹا قیدی ہے اور مدینہ میں اس کو پکڑ کر کے رکھا ہے حضرت رفاع ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قید کیا تھا. پھر دونوں میں بات چلی کہ اپنے بہت سارے لیڈر مارے گئے, قتل کیے گئے, اپنے بہت سارے لوگ قید کیے گئے, اب لیڈروں کے جانے کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا. تو کہا اب کیا کریں؟ عمیر کہنے لگا, میرے اوپر قرضے بہت ہیں اور قرضے چکانے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں, اور میری اولاد ہے چھوٹی چھوٹی, یہ دو فکر ہے مجھے, قرض اور چھوٹی اولاد, ورنہ اگر یہ فکر نہ ہوتی تو میں مدینہ دوڑ کے جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا. یہ تو میرے قرضے کی مجھے فکر ہے. اندازہ لگاؤ اس زمانے میں کافر اور کٹر کافر بھی قرضے کی کتنی فکر کرتے تھے کہ میری موت قرضے کی حالت میں نہ آوے. تو صفوان کہنے لگا, اے بھائی, میرے باپ, میرا بھائی, میرا چچا سب بدر میں قتل ہوا ہے, میری نیند اڑ گئی ہے, جا تیرا سارا قرضہ میں چکا دوں گا اور تیرے بچوں کی بھی میں فکر کروں گا, جا تو جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے آ جا. تو اس نے ایک دم تیاری کی, تلوار لی اور تلوار کو گرم کر کے زہر میں ڈال کے ٹھنڈا کیا. ایک نارمل تلوار ہوتی ہے, ایک گرم لال کر کے زہر میں ٹھنڈا کرتے ہیں, وہ بہت ڈینجر تلوار ہوتی ہے, ذرا بھی لگ جاوے تو زہر کی وجہ سے آدمی مر جاتا ہے. ایسی تلوار اس نے تیار کی اور گلے میں لٹکا کر کے مدینہ پہنچا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا تو حضرت عمر کو اندازہ ہوا کہ یہ بدماش کوئی غلط نیت سے آیا ہے. اس نے ٹائٹل کیا لگایا کہ میرا بیٹا قید ہے نے اس کو میں چھوڑانے آیا ہوں. اس کا مقصد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا تھا اور اس نے مکہ میں حتیم میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ پورا پلان بنایا. صفوان نے کہا تیرا قرضہ میں چکا دوں گا، تیرے بچوں کی فکر میں کر لوں گا، جا تو ہمت کر کے مدینہ، اگر تجھے کوئی مار ڈالے تو میں بیٹھا ہوا. یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی، یہ دو ہی جانتے تھے، عمیر اور صفوان. اب یہ عمیر بیٹے کے نام پر مدینہ پہنچا تو حضرت عمر سمجھ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا ارسلہ یا عمر، عمر چھوڑو اس بدماش کو، آنے دو میرے پاس، چھوڑو اس کو، یہ کیا کہتا ہے. پھر عمر کو فرمایا ادنو یا عمر، حضور نے فرمایا عمر قریب آؤ، کیا کہنا ہے. عمر قریب آیا اور گڈ مارننگ کہا اس نے. اس زمانے میں کہتے تھے صباحم بالخیر، صبح بہت اچھی ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ تم غلط بول رہے ہو. اکرمن اللہ بتحیتی خیر من تحیتک یا عمر بالسلام تحیت اہل الجنہ، سلام کرو عمر، یہ جنت والوں کا طریقہ ہے سلام کرنا. یہ کیا گڈ مارننگ، بہت اچھی صبح ہوئی، چھوڑو اس چیز کو، سلام جیسی نعمت اللہ نے دیے وہ کرو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر نے کہا حضور مجھے تو سلام کرنا آتا ہی نہیں، ہم تو مکہ میں صباحم بالخیر، صبح اچھی ہو، ایسا ہی بولتے ہیں. پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فما جا ابک یا عمر، عمر کیوں آئے مکہ سے، سچ سچ بولو، یہ گردن میں گلے میں تلوار کائی کو لوٹی ہے، کیا ہے، سچ سچ بولو. اس نے جواب دیا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دکنی مل دیجی اطلاع، سچ سچ بول عمر کیوں آیا ہے. تو کہا کہ میں تو میرے بیٹے کو چھوڑانے آیا ہوں ڈن بھر کے. جب اس نے صحیح بات نہیں بولی، وہ تو حتیم میں بیٹھ کے حضور کو قتل کا مشورہ کر کے قتل کرنے آیا تھا، بیٹے کا تو خالی نام تھا. اب جب اس نے حتیم میں صفوان کے ساتھ بیٹھ کے پلان بنایا، کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا، لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے ان دونوں کے گندے پلان کی پوری خبر مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی. تو جب وہ گول گول بات کرنے لگا کہ میں تو بیٹے کو ڈن بھر کے چھوڑانے آیا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل قعدت انت وصفوان ابن امیت فی الحجری، اچھا تو نے صفوان حتیم میں بیٹھے تھے کہ نہیں بیٹھے تھے بولو. فذکرتما اصحاب القلیب من قریش، قریش کے جو لوگ بدر میں قتل ہوئے ان کی باتیں کر رہے تھے کہ نہیں. ثم قلت لولا دین علی وعیال عندی، پھر تو نے کہا نہیں کہ میرے اوپر قرض ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. لخرجت حتی اقتل محمدا، اگر یہ دو بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں مدینہ جا کے محمد کو قتل کر دیتا. فتحمل لک صفوان ابن امیہ بدینک وعیالک، صفوان نے کہا نہیں کہ قرضہ میں چکا دوں گا، نے بچوں کی خیر خبر بھی میں لوں گا. الا ان تقتلنی لا، تو اس لیے مجھے قتل کرنے آیا ہے نا. واللہ حائل بینک وبین ذالک، اللہ بیچ میں ہے، تمہارا پلان اللہ پورا نہیں ہونے دیں گے، تم بھلے کتنا بڑا پلان بنا کے آیا. یہ بات جو اس نے سنی تو اپنے یہاں گجراتی میں کہتے ہیں نا کہ کاٹے تو خون نہیں نکلے، کہ اتنے دور مکہ میں بیٹھ کے پلان بنایا حکیم میں، کوئی سننے والا نہیں، اور ان کو مدینہ میں بیٹھے بیٹھے کیسے خبر ہو گئی. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے عمیر نے اسی وقت پر کلمہ پڑھ لیا، ایمان قبول کر لیا. جو قتل کرنے آیا تھا وہ خود قتل ہو گیا، یعنی ایمان قبول کر لیا اور کفر شرک کو اس نے قتل کر لیا. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقہ اخاہم فی دینہ. اللہ اکبر، حضور نے معافی دے دی اس کو اور اس نے کلمہ پڑھا تو صحابہ کو فرمایا اس کو دین کی باتیں سکھاؤ. وقرئوہ القرآن، قرآن سکھاؤ اس کو. واطلقوا له اسیرہ، اور اس کے بیٹے کو جو قید میں ہے اس کو بھی چھوڑ دو. دین کی باتیں سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، اور اس کے بیٹے کو قید سے رہا کر دو. سبحان اللہ. پھر وہ مکہ المکرمہ واپس گیا. صفوان مکہ میں لوگوں کو ان دنوں میں کیا کہتا تھا، تھوڑے دن صبر کرو نہیں، ایک زوردار خوشی کی خبر آنے والی ہے. وہ پلان کے مطابق لوگوں کو کیا کہتا تھا کہ ابھی عمیر گیا ہے اور نبی جی کو قتل کر ڈالے گا، نے وہ ہماری خوشی کی خبر آنے والی ہے، تو سب کو وہ خالی خالی بنڈل مارے، تھوڑا صبر کرو نہیں، ابھی ایک زوردار خوشی کی خبر آنے والی ہے. تو کیا خوشی کی خبر آتی، جو قتل کرنے گیا تھا وہ ایمان لے کے آیا. اور مکہ آ کر کے صفوان کو ملا تو صفوان تو کہتا ہے کہ کوئی تو نے قتل کرنے گیا تھا، نہ تو بھی زندہ آیا، نہ مدینہ سے بھی کوئی قتل کی خبر نہیں آئی. تو اس نے کہا کہ میں تو ایمان لے آیا ہوں، مسلمان بن کے آیا ہوں. اور اس نے مکہ المکرمہ آ کر کے ایمان کی دعوت شروع کی، اور اس کے ہاتھ کے اوپر بہت سارے لوگ ایمان کے اندر الحمدللہ داخل ہو گئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی قدر اخلاق کی باتیں ہوئی. تو بہرحال اس موقع کے اوپر غنیمت کے احکام بھی نازل ہوئے، چونکہ غنیمت پہلی مرتبہ ملی تھی. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. تو بہرحال بدر کے اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایسی عجیب عجیب باتیں سامنے آئی. اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ بدر کے جو صحابہ ہے وہ صحابہ اتنے بابرکت صحابہ ہے کہ ان صحابہ کا نام بول کر کے آدمی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ دعا قبول ہوتی ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے بدر کے صحابہ کی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں بدری صحابہ کے ناموں کے اوپر ایک پورا باب قائم کیا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ بدری صحابہ والا جب باب آتا ہے تو ہمارے حضرت کے یہاں دعا کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، اس دن لمبی آدھے پونے گھنٹے کی دعا ہوتی ہے. تو اتنا اونچا مقام ہے ان بدری صحابہ کرام کا کہ ان کے نام پڑھ کر کے بھی دعا کی جائے تو دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے. یہ تھے بدر کے صحابہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ ہماری مغفرت فرماؤ ہمارے والدین کی مغفرت فرماؤ بیوی بچوں کی خاندان والوں کی مغفرت فرماؤ بھائی بہنوں کی مغفرت فرماؤ اے اللہ تمام بیماروں کو اپنے کرم سے شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماؤ اے اللہ جو جس الجھن میں ہے اسے نجات عطا فرماؤ ہر ایک کو حلال برکت والی وسیع روزی عطا فرماؤ اے اللہ جن کے ذمے جو قرض اور بوجھ ہے وہ اپنے کرم سے آسانی سے عزت سے ادا کروا دیجئے اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرماؤ بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤ اجڑوں ہوں کو آباد فرماؤ ارض مقدس کے اہل ایمان پر خصوصی رحم فرماؤ اے اللہ شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرماؤ رمضان کی عبادتوں سے ہمیں مالا مال فرماؤ اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پورے عالم میں جہاں کہیں بھی ہے اے اللہ اس کی اور اس کی قیامت تک آنے والی آل اولاد نسلوں کے ایمان کی اسلام کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی گھر بار کی اعمال کی اپنے کرم سے حفاظت فرماؤ ہماری اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرماؤ اے اللہ ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی اولاد اور نسلوں کو سچا پکا متقی مسلمان بنا دیجئے اے اللہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرماؤ اے اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرماؤ تمام مساجد کی عبادت گاہوں کی مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی مراکز کی دین کے تمام کاموں کی اور کام کرنے والوں کی افراد اور تنظیموں کی اپنے کرم سے حفاظت فرماؤ اپنے فضل سے حفاظت فرماؤ ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ، پورے عالم میں دین اسلام کا بول بالا فرماؤ، ہر انسان اور جن کو ایمان عطا فرماؤ۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللهم آمین، اللهم آمین، اللهم آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔